الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ حضرت سیدنا لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نصیحتیں اللہ نے نقل کی ہیں ان کے تعلق سے ابتدائی باتیں پیش کی گئیں. جیسا کہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کو حضرت لقمان کی نصیحتیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کو پورے ایک رکوع میں بیان کیا ہے. اگرچہ حضرت لقمان کی سینکڑوں ہزاروں نصیحتیں ہیں، لیکن یہاں صرف 9 نصیحتیں بیان ہوئی ہیں. اگر غور سے دیکھا جائے، ان 9 نصیحتوں میں پورا دین آ گیا ہے. اس لیے کہ یہ نصیحتیں نہایت جامع ہیں، عقائد، اعمال اور اخلاق تینوں اعتبار سے نصیحتیں یہاں موجود ہیں. سب سے پہلی نصیحت عقیدہ کے تعلق سے ہے. جیسا کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کرتے ہوئے بتایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بھاری ظلم ہے. یہ پہلی نصیحت ہے. اب اسی نصیحت کے ضمن میں، اسی نصیحت سے متعلق اللہ نے چند اور باتیں لکھی ہیں. حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے والدین کے تعلق سے کچھ نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر والدین کے تعلق سے اپنے بیٹے سے شروع ہی میں کچھ فرماتے تو خود غرضی کا شبہ ہوتا کہ اپنی غرض کے لیے نصیحت ہو رہی ہے. اس لیے اس پہلو کو حضرت لقمان نے سامنے رکھ کر والدین کے تعلق سے کوئی نصیحت نہیں کی، تو اللہ روک کر والدین کے تعلق سے خود ہی فرما رہے ہیں. اور مقصود توحید کی تعلیم اور شرک سے بیزاری اور شرک سے نفرت کا اظہار ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، والدین کے ساتھ خیر خواہی کرے، بہتر معاملہ کرے. کیوں؟ والدین کا احسان اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا مقام و مرتبہ سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے عموماً جہاں بھی توحید کا ذکر کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. کئی آیتیں ہیں، مشہور آیت ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ ہی کی بندگی کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. پچھلی امتوں سے متعلق بھی بار بار تاکید کی گئی ہے. فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی، حکم دیا، ان سے عہد لیا کہ تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی اللہ کا طرز رہا ہے اور عہد و پیمان رہا ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں. ان دعاؤں میں سے تقریباً ہر نبی نے خود اللہ سے دعا مانگی ہے کہ میرے والدین کی مغفرت فرما. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھیے جو ایک صفحہ پر اللہ نے نقل کی ہیں. ان میں سے ایک دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار میری مغفرت فرما میرے والدین کی اور مؤمنین کی جس دن حساب کتاب ہو. یہ اس وقت کی دعا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والدین کی موت، خاص طور پر ان کے والد کی موت کفر پر ہوگی. جب ان کو معلوم ہو گیا تو انہوں نے بیزاری کا اظہار کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل کی ہے رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات. وہ بھی دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. تو ایسی دعائیں قرآن پاک میں بہت آئی ہیں. والدین کا بہت بڑا احسان ہے اور ان میں بھی خاص طور پر ماں کا والد کے مقابلے میں زیادہ احسان ہے. اس لیے کہ ماں تکلیفیں زیادہ جھیلتی ہے، برداشت بہت کرتی ہے. قرآن خود ذکر کر رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا، بہتر سلوک کا حکم دیا ہے. آگے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ. اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے اس کو برداشت کیا ہے کمزوری، بالائے کمزوری کے ساتھ. یعنی مفسرین لکھتے ہیں شروع حمل میں کمزوری معمولی سی رہتی ہے، ضعف تھوڑا سا رہتا ہے، लेकिन जैसे जैसे मुद्दत बढ़ती है कमजोरी बढ़ती चली जाती है। लेकिन माँ है ऐसी कि कभी उसके माथे पर उसकी पेशानी पर बेजारी का इजहार नहीं होता और वो बेजारी का इजहार नहीं करती, तकलीफों को बर्दाश्त करती है। अल्लाह ताला खुद जिक्र कर रहे हैं वहनन आला वहनिन, कमजोरी पर कमजोरी के साथ उसको उठाए रहती है। फिर विलादत की तकलीफ जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है उसको बर्दाश्त करती है। उसके बाद बच्चे को पालने की उसकी परवरिश की तकलीफ उठाती है और 2 साल तक दूध पिलाने की तकलीफ उठाती है। उसको अल्लाह जिक्र कर रहे हैं वो फिसालुहू फी आमैनी, और दूध छुड़ाना 2 सालों में होता है। 2 साल तक दूध पिलाने की इजाजत शरीयत दे रही है, उलमा लिखते हैं उसके बाद दूध पिलाना हराम है। वो फिसालुहू फी आमैनी अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अनिश्कुर ली वली वालिदैक। अब अल्लाह ने ये बात नकल की है कि वालिदैन का कितना एहसान है। अब सिर्फ एक बात जिक्र की कि मां कैसे तकलीफ बर्दाश्त करती है, बाप का जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाप का कोई एहसान नहीं, बल्कि बाप की खिदमत को खुद पढ़ने वाले की समझ के ऊपर छोड़ दिया गया कि उसको तुम खुद सोचो कि मां अगर तकलीफ ज्यादा बर्दाश्त करती है तो बाप भी कोई कम नहीं है। अपने बच्चे के लिए खून पसीना एक करता है और मेहनत करता है, बड़ी मेहनतों से कमाता है, खर्च करता है, अपने आराम को अपने बच्चे के आराम पर कुर्बान कर देता है, सारी तकलीफें वो भी बर्दाश्त करता है। इसीलिए अल्लाह ने अपने मकाम के बाद वालिदैन का मकाम रखा। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं अनिश्कुर ली, ये एहसान हुआ है, अब तेरे जिम्मे क्या है, तेरी जिम्मेदारी ये है कि तू मेरा शुक्र अदा कर, वली वालिदैक और अपने वालिदैन का मेरा शुक्र अदा कर। अल्लाह का शुक्र क्या है, अल्लाह की तौहीद पर कमा हक्कुहु ईमान लाना, यही शुक्र का पहला दर्जा है। वली वालिदैक और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर, यानी उनका एहसान मान। उलमा लिखते हैं कि मां का हक खिदमत में ज्यादा है और बाप का हक ताजीम में ज्यादा है। अगर खिदमत के लिए दोनों बुला रहे हो तो पहले मां की तरफ लपकेंगे, अगर अजमत और एहतराम की बात आएगी तो बाप का मकाम आगे है। क्यों? मां की खिदमत ज्यादा होती है, इसलिए खिदमत में उसका दर्जा ज्यादा दिया गया। अनिश्कुर ली वली वालिदैक इलैल मसीर, मेरे ही पास लौटकर आना है, मेरे ही पास लौटकर आना है, लिहाजा मैं तमाम जो कुछ तूने किया है सबका बदला दूंगा, मेरे यहां से कोई छुटकारा नहीं है। तो अल्लाह ने यह मजमून समझाया। समझाने के बाद जो असल मकसूद है उसकी तरफ आ रहे हैं। हजरत लुकमान ने नसीहत की, प्यारे बेटे शिर्क मत किया कर। क्यों? शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, भारी जुल्म है। अब वालिदैन जिनका इतना ज्यादा एहसान है, अल्लाह उसको कह रहे हैं अगर वो भी शिर्क और कुफ्र इख्तियार करने के लिए मजबूर करें तो उनकी बात मानना हराम है, उनकी बात मानना जायज नहीं। हालांकि अल्लाह के बाद और अल्लाह के पैगंबर के बाद किसी का मकाम और किसी का रुतबा है तो वालिदैन का है, मगर जहां मसला कुफ्र और शिर्क का आ जाए वहां वालिदैन की बात मानना जायज नहीं। یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر دونوں تیرے اوپر دباؤ ڈالیں، تجھ کو مجبور کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، الان تشری کا بھی ما لیس لک بھی علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، اب کیا ہوگا؟ والدین کہہ رہے ہیں کفر اختیار کرنے کے لیے، والدین شرک پر مجبور کر رہے ہیں، براہ راست اللہ مخاطب ہیں، فلا تطعہما، اب ان کی بات مت مان، اب ان کی اطاعت حرام ہوگی، جائز نہیں ہوگی. حالانکہ کتنا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن اب براہ راست اللہ کا احسان آئے گا، اس لیے کہ کائنات میں اللہ سے زیادہ کسی کا کسی پر احسان ہے ہی نہیں. وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، میرا اور میرے والدین کا سب کا وہی پروردگار ہے. تو جب والدین کی بات نہیں مانی جائے گی تو اور کسی کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی. اس مضمون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے والدین کا ذکر کیا، فلا تطعہما. اب کوئی ہو سکتا ہے والدین کی نافرمانی کرے کہ اللہ کا حکم سامنے ہے، اب والدین کہہ رہے ہیں کہ کفر اختیار کر، شرک اختیار کر، ہو سکتا ہے والدین کے ساتھ زیادتی کرے، نافرمانی کرے. اللہ آگے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کی بات ماننا جائز نہیں، لیکن ان کے ساتھ برائی کرنا بھی جائز نہیں، ان کے ساتھ غیر اخلاقی طور سے پیش آنا بھی حرام ہے. اس کو کہہ رہے ہیں وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کر. دنیاوی معاملات کیا ہیں؟ ان کی مالی خدمت کی جائے، جسمانی خدمت کی جائے، جس بات کے وہ محتاج ہیں اس میں ان کی مدد کی جائے، اس میں ذرہ برابر کمی نہ کی جائے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میری والدہ میرے پاس آئی ہوئی ہیں اور وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، اسلام نہیں لائی، کیا میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کروں؟ فرمایا نعم سلیحا، ہاں بہتر رویہ اختیار کرو. مالی خدمت میں، جسمانی خدمت میں، اور جتنی خدمات ہو سکتی ہیں ان میں تو ان کی خدمت کیا کر. ہاں کفر و شرک کے لیے کہیں تو پھر ان کی بات ماننا جائز نہیں. شرک اس قدر خطرناک غلطی اور گناہ ہے. وصاحبهما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، اور اس کا راستہ اختیار کر جو میری طرف متوجہ ہوا ہے، میری طرف متوجہ ہوا ہے، یعنی والدین کا راستہ دوسرا ہے، اور میری طرف بلانے والے جو اہل ایمان ہیں، اہل تقویٰ ہیں، ان کا راستہ میرا راستہ ہے. اب والدین کا راستہ اختیار کرنا جائز نہیں، جو میری طرف بلانے والے ہوں گے ان کا راستہ اختیار کر. کتنے صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہوگا، میں تم کو جو کچھ تم کیا کرتے تھے بتاؤں گا. اللہ بہت بڑے علم والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. تو توحید کا یہ مضمون چلا آ رہا ہے، درمیان میں اللہ نے والدین کا ذکر کیا اور ان کی خدمات کا ذکر کیا، لیکن جہاں کفر و شرک کا معاملہ آ جائے یہ بات صاف کہہ دی کہ ان کی اطاعت جائز نہیں ہے. آگے توحید کا مضمون ہی چل رہا ہے، اسی کو باقی رکھتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں یا بنیا، یعنی حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت، انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالی پر کما حقہ ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی پر ایمان نہ لانا یعنی شریک نہ کرنا، اس کی وحدانیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں ہر شخص پر ضروری ہے، ہر انسان پر ضروری ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی، جتنی صفتیں ہیں اللہ کے علم میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا، ایسے ہی اللہ کے کلام میں، اللہ کے ارادے میں کسی بھی صفت میں شریک ٹھہرانا جائز نہیں، اور اس کے افعال میں بھی. افعال کیا ہے؟ عزت دینا اس کا کام ہے، ذلت دینا اس کا کام ہے، رزق دینا اس کا فعل ہے. تو جتنے افعال ہیں افعال میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، ٹھہرانا جائز نہیں ہے. ہاں واسطہ تو بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، لیکن حقیقی مالک اور حقیقی روزی دینے والا اور حقیقی اعتبار سے تمام فعلوں کا مالک اللہ ہی ہے، افعال کا، صفات کا، وہی مالک ہے. اب قدرت، اللہ کی صفتیں تو بہت ہیں، یہاں صرف دو صفتیں بیان کر رہے ہیں، ایک علم اور ایک قدرت. اس لیے کہ ان دو صفتوں کو ہم سمجھ جائیں گے بقیہ صفتوں کو سمجھنا آسان ہے. صفتیں بہت ہیں، علم اور قدرت کیا ہے اس کو اللہ سمجھا رہے ہیں. اللہ کا علم اور اس کی قدرت، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت، میرے پیارے بیٹے بات یہ ہے، اگر کوئی عمل، کوئی چیز جو رائی کے دانے کے برابر ہو، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بڑا عمل نہیں ہے، رائی کے دانہ کے برابر ہے، نہایت چھوٹا عمل خواہ اچھا ہو یا برا، نہایت چھوٹی چیز، اور وہ کہاں ہو؟ تین چیزیں ہو سکتی ہیں، غائب ہونے کی تین جگہیں ہو سکتی ہیں. ایک تو آدمی اس قدر سخت چیز کے اندر چلا جائے کہ وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جائے، یا تو اس قدر اونچائی پر چلا جائے کہ وہاں تک پہنچنا اور وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مشکل ہو جائے، یا اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ وہاں تک پہنچنا اور وہاں کے بارے میں معلومات کرنا مشکل ہو جائے. یہ تین صورتیں ہو سکتی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو، اچھا ہو یا برا، اور وہ کسی سخت پتھر میں، چٹان میں ہو، مان لو کسی سخت پتھر میں ہے، چٹان میں ہے، اوفل سماواتی یا آسمانوں کے اوپر ہے، اوفل ارضی یا زمین کی گہرائی میں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا. لانا اللہ کی قدرت ہے اور جاننا اللہ کا علم ہے، یہ ہے، لائے گا اور وہی لا سکے گا جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ نہیں لا سکے گا. تو اللہ جانتے بھی خوب ہیں اور لے آنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت، پس وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں کی بلندی میں ہو یا زمین کی گہرائی میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئیں گے. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ بہت بہت خبر رکھنے والے باریک بھی ہیں، یعنی اس قدر باریک چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ ہے اللہ کی صفتوں میں سے دو صفتوں کا بیان. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام ان دو صفتوں کو بیان کر کے اللہ کی توحید سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کو سمجھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ شرک بھاری گناہ ہے، ظلم عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ نے ایک آیت میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ چپکے سے کان میں کہنا، جس کو سرگوشی کہتے ہیں، اور اس قدر آہستہ کہنا کہ بس کہنے والا جانتا ہے اور جس سے کہا جائے وہ جانتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں تین آدمی بیٹھ کر چپکے سے کانوں میں بات کر رہے ہوں وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، پانچ آدمی بیٹھ کر چپکے سے بات کر رہے ہوں، نہایت خفیہ میٹنگ ہو اور خفیہ مشورہ ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے. تین نہیں، تین سے کم، دو ہو ایک ہو، آدمی اپنے دل میں کو کچھ بات کرے اللہ اس کو جانتا ہے، اور چھ تک نہیں ہے، چھ سے آگے کوئی بھی عدد ہو جائے وہاں اللہ تعالی موجود ہوتا ہے. پڑھیے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے ہیں مگر ان میں چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ نہیں ہوتے ہیں مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اس سے کم اور اس سے زیادہ کوئی بھی عدد ہو وہاں اللہ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں بھی رہیں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، پھر ان کی ہر بات اللہ قیامت کے دن بتائیں گے. ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. یہ تو اللہ کا علم ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اس قدر آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، وقت نہیں ہے، میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں. اللہ کی قدرت کو بھی آیت کریمہ ہی سے سمجھیے. سورہ انبیاء میں پڑھیے، اللہ کہہ رہے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. نطوی السماء، کتنے آسمان ہیں، کتنے بڑے ہیں، اللہ اکبر، ہماری عقل میں نہیں آ سکتے آسمان. جتنی مخلوقات ہیں، لکھا ہے کہ زمین کے مقابلے میں سورج 13 لاکھ حصہ بڑا ہے، زمین کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا بڑا ہے، وہی سورج آسمان کے سامنے ایسے نظر آتا ہے گویا ایک پلیٹ ہے، اتنا چھوٹا نظر آتا ہے، آسمان کتنا بڑا ہوگا. اللہ کہہ رہے ہیں جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے اپنے ہاتھ میں، کیسے لپیٹیں گے؟ کتگس سجل للکتب، جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو فائل کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، لکھے ہوئے کاغذات کو فائل میں لپیٹ لیتے ہیں، اس کا فائل بنا لیتے ہیں، ایسے ہی لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں رکھ لیں گے. اللہ اکبر، یہ اس کی قدرت ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا آگے بھی پیدا کریں گے. وعدا علینا، ہم پر وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، یہ کام ہم کر کے رہیں گے. تو یہ اس کی قدرت کی مثال ہے. اب حضرت لقمان جو سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھیے، کتنی پیاری نصیحت ہے کہ اس کو سمجھا کر توحید پر لا رہے ہیں کہ اللہ کی توحید ہی اصل ہے. لہذا مزاروں کے آگے سجدہ کرنا اور نظریں چڑھانا چادریں چڑھانا کسی بھی غیر اللہ سے منت ماننا یا کوئی بھی اس کے آگے اپنا سر جھکانا یہ شرک ہے. شرک میں اب یا کبھی نہ کبھی وہ داخل ہوگا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے، اپنی توحید کی حفاظت کی جائے. شاعر نے کتنے پیارے انداز میں کہا ہے، یا رب تیرے کرم کا در خیر باز ہے، بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے. تیرے کرم کا در خیر یعنی خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیشہ کھلا ہوا ہے، بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے. بے چارگی کے وقت کا تو ہی چارہ ساز ہے، بے چارگی کے وقت کا تو ہی چارہ ساز ہے. بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی خواجہ نواز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، سب اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. اس لیے عقیدہ توحید جو ہمارا اصل عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اسی عقیدے میں کمزوری آ گئی تو سمجھیے ہماری ساری عمارت کمزور ہے. ہماری ساری عمارت اور بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو پھر عمارت مضبوط نہیں رہ سکتی. اس لیے اللہ سے ہم معافی مانگیں، توبہ کریں، اپنے عقیدہ ایمان کو، توحید کو مضبوط کریں، اس میں کسی طرح سے کوئی خلل آنے نہ دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.